تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، پچھلے جمعہ میں ایک حدیث میں نے پڑھی تھی جس میں صبر کی فضیلت بیان فرمائی گئی تھی، اور اس مناسبت سے صبر کا بیان شروع ہوا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ ہمارے اردو محاورے میں تو صبر صرف صبر کے ایک چھوٹے سے پہلو کو کہا جاتا ہے، جس میں انسان کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر جزا سزا کرنے کے بجائے اللہ جل جلالہ کے فیصلے پر انسان راضی ہو. لیکن شریعت کی اصطلاح میں صبر کا لفظ بہت عام ہے اور وسیع معنی رکھتا ہے، اور اسی سلسلے میں میں نے عرض کیا تھا کہ صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک صبر الابقاء، دوسرے صبر عن المعصیت، اور تیسرے صبر عن المصیبت. صبر الابقاء کے معنی یہ ہے کہ انسان اللہ جل جلالہ کے احکام کی اطاعت پر اپنے نفس کو آمادہ اور مجبور کرے، چاہے کتنی تکلیف کیوں نہ ہو اللہ کی عبادت اور اطاعت میں اپنے آپ کو باندھے. اور صبر المعصیت یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے ہاں نفس کا کتنا بڑا تقاضا ہو رہا ہو، انسان اس تقاضے کو پامال کرتے ہوئے اللہ کی معصیت سے، نافرمانی سے، گناہ سے بچے. اور صبر المصیبت، مصیبت یہ ہے کہ کوئی تکلیف پہنچی، کوئی مصیبت پیش آئی، کوئی پریشانی پیش آئی، اس پر اللہ جل جلالہ کے فیصلے میں کوئی شکایت دل میں نہ لائے بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے. ان میں سے 2 پہلی قسموں کا بیان پچھلے جمعہ میں الحمدللہ قدر تفصیل کے ساتھ ہوا، یعنی صبر عن الطاعت اور صبر عن المعصیت، جن کا حاصل یہ تھا دونوں قسموں کا کو اگر ایک جگہ جمع کرنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے احکام کی پابندی پر اپنے آپ کو باندھنا اور اپنے نفس کے تقاضوں کو اللہ کے احکام کی آگے پامال کرنا، چاہے وہ کسی عبادت کی انجام دہی کے لیے ہو یا کسی گناہ سے بچنے کے لیے. تو یہ دونوں قسمیں گویا ایک ہی بات کے 2 مختلف رخ ہیں، کہ اللہ کا حکم ماننے کے لیے اپنے آپ کو، اپنی خواہشات نفس کو انسان کچلے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں اپنے آپ کو باندھے اور نفسانی خواہشات کے تقاضوں سے بچے. یہ ہے صبر الطاعت والصبر عن المعصیۃ. اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ دونوں کا طریقہ ہے مشق اور ہمت اور عزم کا استعمال, کہ آدمی یہ طے کر لے کہ میں اللہ کی رضا کے خلاف, اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا, چاہے دل پر کتنے آرے چل جائیں, آرزوؤں کا خون ہو جائے, خواہشیں پامال ہو جائیں, لیکن اللہ جل جلالہ کے حکم کے خلاف نہیں کروں, اس کا عزم کروں. یہ ہے صبر اللہ تعالیٰ, صبر علی المعصیہ. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرمائے. تیسری قسم جس کا براہ راست ذکر اس حدیث میں ہے جو میں نے کل شروع کی تھی, اس کا آج وقت ضرورت بیان کرنا پیش نظر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق بیان کی توفیق عطا فرمائے. وہ ہے صبر علی المصیبہ, کہ کوئی مصیبت پیش آ جائے خدا نہ خواستہ, کوئی تکلیف ہو جائے, کوئی پریشانی لاحق ہو جائے, تو اس پر صبر کرنا. یہ بھی بڑی اہم قسم ہے, اور اس کے اوپر بھی وہ سارے وعدے جو پچھلے ہفتے آپ کو سنائے تھے کہ بے حساب اجر کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ اس کے اوپر کھاد کھاتا ہے. اور اسی سلسلے کی وہ حدیث دوبارہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ تازہ ہو جائے. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے, مومن بندہ, تو دو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر مقرر, وہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار, آپ کا فلاں بندہ بیمار ہو گیا. تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا جا کر دیکھو کہ وہ بیماری کی حالت میں وہ بندے, اس بندے کا قرض عمل کیا ہے, کیا کرتا ہے. اگر وہ بیماری کی حالت میں صبر کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر کا طالب ہوتا ہے, ثواب کا طالب ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتا ہے, تو وہ جا کر فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ پروردگار, وہ آپ کا بندہ بیمار تھا لیکن بیماری کی حالت میں اس نے صبر سے کام لیا, آپ کا ثواب کا طلبگار ہے, آپ کی رحمت کا امیدوار ہے. تو باری تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ فرشتوں سے کہ میں تمہیں اپنا گواہ بناتا ہوں کہ جب وہ صبر کر رہا ہے میرا بندہ, تو اگر میں اس کو دنیا کے اندر زندگی عطا کروں گا, بیماری اس کی دور کروں گا, تو اس بیماری دور کرنے کی حالت میں اس طرح کروں گا کہ اس کو ایسا خون دوں گا جو اس سے پہلے خون سے بہتر ہوگا. بیماری سے پہلے جو خون تھا, بیماری کے بعد اس سے بہتر خون عطا کروں گا, اور ایسا گوشت دوں گا جو اس کے پہلے گوشت سے بہتر ہوگا, اور اس کے گناہ معاف کروں گا. پہلے سے بہتر خون اور گوشت عطا کروں گا اور اس کے گناہ معاف کر دوں گا. اور اگر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسی مرض میں اس کی روح قبض کرنی ہے اور اپنے پاس بلانا ہے, تو اس حالت میں بلاؤں گا کہ اس کو سیدھا جنت میں داخل کروں. اور اگر وہ بندہ جزا سزا کرتا ہے, گھبراہٹ کا مظاہرہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ کرتا ہے, تو اس صورت میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو صحت دی اور اس کا مرض دور کیا, تو اس حالت میں دور کروں گا کہ اس کے جسم پر جو پہلے گوشت تھا اس سے بدتر گوشت عطا کروں گا, اور پہلے جو اس کے جسم میں خون تھا اس سے بدتر خون عطا کروں گا, اور اس کو اس کے گناہ کے بدلے میں, بے صبری کے بدلے میں اس کو سزا بھی دوں گا. اور اگر اسی بے صبری کی حالت میں میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کو اپنے پاس بلانا ہے اور اس کی روح قبض کرنی ہے, تو اس کو العیاذ باللہ جہنم میں داخل کروں. یہ ہے وہ حدیث جو پچھلے ہفتے آپ کے سامنے پڑی تھی اور جس کا ترجمہ اس وقت تازہ کرنے کے لیے دوبارہ آپ کے سامنے عرض کیا. تو اس میں اس حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تیسری قسم کا بیان کر اور اس کی فضیلت بیان فرمائی اور اس صبر کے چھوڑنے کے اوپر جو وعید ہے وہ کھول کھول کر ارشاد فرمائی. تو یہ تیسری قسم یہی ہے کہ کوئی تکلیف پہنچے کسی بھی قسم کی, بیماری ہو, آزاری ہو, پریشانی ہو, اپنے کسی عزیز کی بیماری ہو, اپنے کسی عزیز کی موت کا مسئلہ ہو, کوئی بھی پریشانی انسان کو لاحق ہو تو اس پریشانی کی حالت میں انسان صبر کرے. اب اس صبر کا مطلب سمجھنے کی ضرورت, یہ صبر کیا, کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کا معنی یہ ہے کہ انسان اس پر تکلیف کا اظہار نہ کرے, روئے نہیں, آنسو نہ بہائے, اور اگر کبھی آنسو نکل گئے یا رونا آ گیا یا تکلیف کا اظہار ہو گیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بے صبری ہوئی. یہ بات نہیں. آپ نے ابھی دیکھا کہ صبر کو اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا, واجب کیا, اور بے صبری کو گناہ قرار دیا. اتنا گناہ قرار دیا کہ یہ کہا کہ اس کا خون بدل دوں گا, برا خون دوں گا, برا گوشت دوں گا, اور اللہ بتائے آخرت میں جہنم میں داخل کروں گا. تو صبر کرنا فرض اور بے صبری حرام, موجب جہنم. اور خوب سمجھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی ایسے کام کو بندے کے ذمے فرض نہیں فرماتے جو اس کے اختیار سے باہر, اس کی قدرت سے باہر. اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرما دیا قرآن شریف میں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ اللہ تعالیٰ اسی چیز کا انسان کو مکلف کرتے ہیں, پابند کرتے ہیں جو اس کی وسعت میں ہو. جو وسعت سے باہر ہے, طاقت سے باہر ہے, وہ کبھی فرض نہیں ہوتا. اس واسطے اگر فرض کرو کسی تکلیف کے موقع پر, کسی صدمے کے موقع پر غیر اختیاری طور سے انسان کو رونا آ جائے, آنسو نکل جائیں, آواز بھی نکل جائے اور تکلیف کا اظہار بھی ہو جائے تو یہ بے صبری نہیں, اس کے اوپر بے صبری کے گناہ کا اطلاق نہیں ہوتا. بے صبری کیا ہے؟ بے صبری یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر کا شکوہ کرے کہ میں ہی رہ گیا تھا اس تکلیف کے واسطے, میرے اوپر یہ مصیبت کیوں مسلط کی گئی, میں کون سی خطا میں پکڑا گیا. میں یہ اعتراض, یہ شکوہ کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا, یہ ہے درحقیقت بے صبری. جیسے بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کوئی تکلیف آ گئی تو کہتے ہیں پتہ نہیں کس گناہ میں پکڑ لیے. کیا مطلب؟ کہ ذہن میں یہ بات ہے کہ گویا ہم تو گناہ سے پاک تھے, معصوم تھے اور اس بات کے مستحق تھے کہ ہمیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی بہترین ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے, لیکن پتہ نہیں اللہ نے ہمیں کس گناہ میں پکڑ لیا. یا مثلاً کسی کا انتقال ہو گیا تو اس قسم کے جملے بار مرتبہ زبان پر آتے ہیں کہ بھائی بڑی بے وقت موت آئی ہے, الحمد للہ بے وقت موت آ گئی, یعنی اس کا مناسب وقت نہیں تھا مرنے کا. مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے جو وقت منتخب فرمایا اس پر اعتراض ہے کہ آپ نے صحیح وقت منتخب نہیں کیا اس کو اپنے پاس بلانے کا, ہم جو منتخب کرتے وہ صحیح ہوتا. آپ تو منتخب ہی نہ فرماتے کبھی, اگر آپ کے ہاتھ میں دیا جاتا تو آپ تو کبھی موت کو منتخب کرتے ہی نہ. لیکن یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے الحمد للہ بے وقت, تو یہ بڑا بڑا خطرناک الحمد للہ جملہ ہے جو کثرت سے لوگوں کی زبان پہ آ جاتا ہے, بے وقت موت, بے وقت موت. ارے کوئی کام اس دنیا میں بے وقت نہیں ہوتا, ہر کام میں اللہ تبارک و تعالی کا کی مشیت, اس کا فیصلہ ہے, وہی بہتر جانتا ہے کہ کس چیز کا کون سا وقت مقرر ہے. کوئی کام بے وقت نہیں. الاعوذ باللہ، یہ جملہ غیر اختیاری امور کے اندر یہ بات کہ بے وقت یہ کام ہو گیا، یہ بے صبری کی بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر شکوا کرنے کی بات، کبھی ایسا جملہ زبان پر نہ لانا چاہیے. یا آدمی کے دل میں یہ ہو کہ تکلیف کے اظہار میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس تکلیف کے اظہار کے اندر جب اعتراض ہو جائے، اللہ میاں کو یہی میرے ساتھ ہی یہ کام کرنا تھا، مجھے اس کام کے لیے منتخب کیا گیا، اور لوگ پھر رہے ہیں بڑے مزے اڑا رہے ہیں اور آرام سے کی زندگی بسر کر رہے ہیں، میرے ساتھ ہی یہ بات معاملہ ہونا تھا. وہ انگریزی میں لوگ مشہور ہے جملہ بہت کہتے ہیں وائی می، کہ میرے ساتھ ہی یہ معاملہ کیوں ہوا، اور دنیا کے اندر کوئی ہوتا اس کے ساتھ ہو جاتا میرے ہی ساتھ کیوں ہوا. یہ ہے اعتراض، یہ ہے شکوا، یہ ہے بے خبری. اعوذ باللہ علیہ وسلم. تو جب تک انسان کے دل میں یہ اعتراض اور یہ شکوا نہ ہو، وہ کہے کہ یا اللہ فیصلہ تو آپ ہی کا برحق ہے، مشیت آپ ہی کی برحق ہے، آپ ہی بہتر جانتے ہیں کس کام میں حکمت ہے کس کام میں حکمت نہیں ہے، باقی میں کمزور بندہ ہوں، اس واقعے سے مجھے تکلیف پہنچی، صدمہ پہنچا، رونا آ رہا ہے، یا اللہ اس واسطے رو رہا ہوں، لیکن فیصلہ آپ ہی کا برحق، فیصلہ آپ ہی کا درست. یہ ہے صبر، اس کا نام صبر. تو ہاں دل جل رہا ہو، دل میں شعلے اٹھ رہے ہوں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، اس کے باوجود انسان اپنے اللہ کے فیصلے پر راضی رہے کہ فیصلہ آپ کا درست ہے. تو یہ ہے صبر جو حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. کیا بیٹے کا انتقال ہوا حضرت ابراہیم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، بیٹے کا انتقال ہوا تو ہاتھ میں گود میں اٹھا کر اور فرمایا کہ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم تمہاری جدائی پر ہم بہت غمگین ہیں، غم کا اظہار فرمایا، لیکن ساتھ ساتھ دل میں یہ بات پوری طرح جمی ہوئی کہ اللہ فیصلہ ابھی کا برا ہے، آپ نے جو آپ کی مشیت کا جو فیصلہ ہے وہ برحق ہے اور ہم اس کے آگے سر تسلیم خم کریں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی تھی، ان کے بچے تھے نومولود، بہت کم سن بچے، بیمار تھے، بیمار بہت زیادہ ہو گئے یہاں تک کہ بالکل جان لبوں پر آ گئی. تو اس وقت حضرت زینب نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ یہ بچہ جو ہے یہ بہت بیمار ہے اور اس کو آ کر آپ دیکھ لیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے، دیکھا تو بچے کے اوپر نزا کی کیفیت تاریخ ہوئی اور اس کی روح گویا پرواز کر رہی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو گود میں اٹھا لیا اور گود میں اٹھا کر جو اس کی کیفیت دیکھی کہ نزا کی کیفیت ہے، دنیا سے جا رہا ہے اور بڑا نواسا ہے، تو اس کی موت کا تصور کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے اس کو دیکھ. تو آپ نے تو ایک صحابی موجود تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں، یعنی آپ نے تو تلقین یہ فرمائی ہے کہ صبر کرنا چاہیے مصیبت کے اوپر اور آپ رو رہے ہیں، آپ بھی روتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے بھائی یہ تو وہ رحمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا فرمائی، جب اس کا کوئی عزیز اس کا کوئی پیارا دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس پر اظہار غم کرے، اس پر اظہار افسوس کرے، اس کے لیے روئے، یہ سب رحمت کا تقاضا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ بے صبری میں داخل نہیں. ہاں بے صبری کیا ہے؟ فرمایا بے صبری یہ ہے کہ آدمی غریبان پھاڑے، ماتم کرے، نوحہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ کرے، یہ ہے بے صبری. البتہ غیر اختیاری طور پر رونا آ رہا ہے تو وہ صبر کے منافی نہیں. اللہ, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اگر کوئی آدمی رو رہا ہے گھر والے اس کے, تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہو رہا ہے, ناجائز کام ہو رہا ہے. تم سمجھ لو محض غیر اختیاری طور سے رونے سے کوئی گناہ نہیں. ہاں, گناہ اس میں ہے کہ رونے کے لیے باقاعدہ مصنوعی طریقے اختیار کیے جائیں. ماتم ہو رہا ہے, سینہ پیٹا جا رہا ہے, گریبان پھاڑے جا رہے ہیں, بال نوچے جا رہے ہیں, اور اس کے باقاعدہ اہتمام کر کے ایسے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ جن کو رونا نہیں آ رہا وہ بھی روئیں. یہ نوحہ, یہ ہے حرام, یہ ہے گناہ. یا اس رونے کی حالت میں ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ ہو. لیکن اگر رو رہا ہے انسان اور ساتھ ساتھ اس کہہ بھی رہا ہے کہ یا انا للہ و انا الیہ راجعون, جس کے معنی یہ ہے کہ ہم ہیں ملکیت اللہ کی, جو اس نے فیصلہ کیا وہ برحق, اور اس کے اندر کسی اعتراض کی شکوے کی گنجائش نہیں. یہ آدمی ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے, چاہے پھر رو بھی رہا ہو تو کوئی اس کے اوپر مواخذہ نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کوئی پکڑ. اللہ تعالیٰ غیر اختیاری امور کے اوپر انسان کو نہیں پکڑا کرتا, بلکہ ہمارے حضرت تو یہ فرماتے تھے, ہمارے حضرت کا ذوق یہ تھا, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, کہ اگر جتنا صدمہ زیادہ ہوگا اور جتنا رنج زیادہ ہوگا اتنا ہی صبر کا اجر و ثواب بڑھے گا. ایک آدمی کو رنج ہوا ہی نہیں, صدمہ ہوا ہی نہیں, تو رنج اور صدمہ نہ ہونے کی وجہ سے اسے کوئی خاص تکلیف پہنچی ہی نہیں, اور جب تکلیف نہیں پہنچی تو اجر بھی کم ہوا, کیونکہ اجر جو ہے وہ تکلیف کی مقدار سے بڑھتا ہے. تو جتنا صدمہ زیادہ ہوگا, جتنی تکلیف زیادہ ہوگی, جتنا افسوس زیادہ ہوگا, اتنا ہی اجر و ثواب میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا. تو اگر ایک شخص اپنے اس صدمے سے مغلوب ہو کر رو رہا ہے لیکن رونے کے باوجود اللہ کے فیصلے پر راضی ہے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیا امید ہے کہ وہ جو وعدے فرمائے گئے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, صابرین کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے, وہ انشاءاللہ اس کا مورد ہو. بلکہ ہمارے حضرت ایک بڑے مزے کی بات فرمایا کرتے تھے, اب بڑی تسلی, اللہ تعالیٰ نے عجیب معرفت عطا فرمایا تھا. فرماتے ہیں دیکھو قرآن شریف میں فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندو, ہم تمہیں آزمائیں گے. کہاں سے آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, آزمائیں گے اس طرح کہ کبھی تمہارے اوپر کوئی خوف مسلط کر دیا دشمن کا, دہشت گردوں کا, دنیا کے فساد کا خوف تمہارے پر مسلط کر دیا, یہ آزمائش ہے ہماری طرف سے. کبھی آزمائیں گے بھوک کے ذریعے کہ تمہیں بھوک میں مبتلا کر دیا, پکڑو پھاکا پیش آ گیا. کبھی اس طرح آزمائیں گے کہ تمہارے مال میں کمی ہو گئی. کبھی اس طرح آزمائیں گے کہ تمہارے جانوں میں کمی ہو گئی. جانوں میں کمی ہو کس طرح ہو گئی؟ کہ یا تو بیماری آ گئی جان کے اندر کمی کرنے والی, یا اپنے جو اعزاز احباب تھے, دوست احباب رشتے دار تھے, ان کی تعداد بہت تھی, ان میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو ان کی تعداد میں کمی واقع ہو گئی. اور کبھی آزمائیں گے اس طرح کہ تمہارے پیداوار میں کمی ہو گئی. کھیت کے اندر پیداوار جتنی ہوا کرتی تھی اتنی نہیں ہوئی. یہ سب ہمارے آزمائش کے مختلف عنوان ہیں, مختلف طریقے ہیں, ہم تمہیں آزمائیں. اب کیا ہوگا آزمانے کے بعد؟ کہہ رہے وبشر الصابرین, خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ان آزمائش کے مواقع پر صبر کرنے والے ہوں. صبر کیسے کرنے والے ہوں؟ فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ یہ کہہ دیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے، ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. تو جب یہ کریں گے تو کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمۃ، ان کے اوپر ان کے پروردگار کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ. اتنی زبردست تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان کر. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو اللہ میاں نے کیا فرمایا کہ جب ان کو مصیبت پہنچے تو کیا کرے، آلو یعنی کہتے، کیا کہتے، انا للہ وانا الیہ راجعون. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں اللہ میاں نے یوں نہیں کہا کہ جب ان کو مصیبت پہنچے تو روئے نہیں، یہ نہیں کہا کہ جب ان کو مصیبت پہنچے تو وہ اس کے اوپر اظہار تکلیف نہ کریں یا اس کے اوپر اظہار افسوس نہ کریں، بلکہ یہ کہتے ہیں کتنا ہی دل میں صدمہ ہو رہا ہو، تکلیف پہنچ رہی ہو، دل جل رہا ہو، شعلے اٹھ رہے ہوں، لیکن اس حالت میں بھی زبان سے کہہ دیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں جب زبان سے کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون تو اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمۃ. تو ہم فرماتے تھے کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا صبر کو کہ چاہے دل میں کتنا ہی صدمہ ہو رہا ہو لیکن انسان کی زبان پر کوئی کلمہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے چھکوے کا نہ ہو، اس کی وجہ یہ ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس واسطے یہ نہ سمجھو کہ تکلیف کا اگر اظہار ہو گیا تو بے صبری ہوگی، کچھ نہیں. بے صبری ہوتی ہے اس وقت جب تقدیر کا شکوا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اسے محفوظ رکھے. تو خوب سمجھ لو یہ رونا، یہ آنسو، یہ اظہار تکلیف، یہ سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلکہ باوقار پسند ہے کہ بندہ ذرا سا تکلیف کا اظہار بھی کرے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اگر بالکل نہ کرے تو وہ اس واسطے اعلیٰ مرتبہ نہیں کہ سنت کا طریقہ نہیں. سنت نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہے کہ اظہار تکلیف سے کرے اور زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر راضی ہے. ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی. یہ ایک بزرگ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک بزرگ تھے، بڑے درجے کے صوفی اولیاء اللہ میں تھے. ان کے پاس کوئی شخص خبر لے کر آیا کہ جی آپ کے بیٹے کا انتقال ہو. اب بیٹے کے انتقال کی خبر سنی تو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر کوئی رنج کا اظہار کرتے یا آنسو نکلتے روتے، جواب میں کہا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی کا شکر ادا، الحمدللہ کوئی آنسو نہیں نکلا، کوئی صدمہ کا اظہار نہیں فرمایا. تو ایک طرف یہ مقام کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اس طرح راضی کہ نہ صرف یہ کہ صدمے کا اظہار نہیں بلکہ استحضار اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی بے شمار ہیں کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں، اور حقیقت میں تو یہ مصیبت بھی ایک نعمت ہے، اس واسطے اس کے اوپر شکر ادا کیا الحمدللہ. لیکن دوسری طرف نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ نواسا گود میں ہے اور دنیا سے جا رہا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور بیٹا دنیا سے جا رہا ہے تو فرمایا انا بفراقی کا یا ابراہیم المحزون. تو بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ بھائی وہ مقام جو ہے کہ بیٹے کے انتقال پر ذرہ بھی صدمے کا اظہار نہیں کیا بلکہ اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا الحمدللہ کہا، تو یہ مقام زیادہ بظاہر دیکھنے میں اونچا نظر آتا ہے کہ انسان صبر کے اس اونچے مقام پر پہنچ گیا کہ تکلیف کا بالکل اظہار نہیں، اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کے شکر کا اظہار ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ کہ آپ تکلیف کا اظہار فرما رہے. تو ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اونچا مقام وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور یہ صاحب، یہ بزرگ جنہوں نے بیٹے کے انتقال پر غم کا اظہار کرنے کے بجائے الحمدللہ کہا، فرمایا کہ وہ فرشتے ہوں تو ہوں انسان نہیں ہو سکتے. کہ انسان کا کام وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر حضرت نے یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عجیب معرف عطا فرمائے تھے حضرت کو کہ ہر چیز کا حق اس کے مقام پر ادا فرما دیتے. فرمایا کہ بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ یہ صوفیاء کرام جو اس کی طرف جو اس طرح کی باتیں منسوب ہیں یا ان سے جو صادر ہوئی وہ غلبہ حال کی حالت میں ان کے اوپر ایک غلبہ تھا اس کیفیت کا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے استعدار کا اتنا غلبہ کہ تکلیف کی بات کا احساس ہی نہیں. جب احساس نہیں تو اس کے اوپر سجبے کا اظہار کریں. لیکن یہ غلبہ حال کا جو مقام ہوتا ہے یہ قابل تقلید نہیں ہوتا. اور حضرت نے اس کی مثال یوں دی کہ دیکھو ایک شخص ہے اس کا آپریشن ہونا ہے اور اس کی فرض کرو ٹانگ کاٹی جانی ہے تو اس کو ڈاکٹر نے کر دیا بے ہوش, بے ہوشی کا انجیکشن لگا کر, اور اسی بے ہوشی کی حالت میں اس کی ٹانگ کاٹ دی تو اس کو پتہ بھی نہ لگا کہ میری ٹانگ کٹی ہے کیا ہوا, نہ رونا نہ دھونا نہ تکلیف کا اظہار نہ کوئی پریشانی کا اظہار نہ کوئی صدمہ نہ رنج, اس واسطے کہ بے ہوش ہے پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے. اور ایک وہ شخص ہے کہ جو کہتا ہے کہ نہیں صاحب میں بے ہوشی کا انجیکشن نہیں لگواتا اور میرے سامنے کاٹو ٹانگ, جیسے کہ حضرت مفتی احمد حسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے ہمارے حضرت کے خلیفہ تھے حضرت مفتی احمد حسن صاحب رحمتہ اللہ جب ران کاٹنی تھی تو انہوں نے کہا کہ بے ہوشی کا انجیکشن نہ لگاؤ اور ویسے ہی کاٹو میرے سامنے. اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گئے اور ٹانگ کٹوائی, آری چلوائی باقاعدہ اس کے اوپر اپنے جیتے جاگتے ہوش کیا ہے. تو وہ اگر جو آدمی اپنے ہوش کے اندر ٹانگ کٹوا رہا ہے اگر ساتھ ساتھ سسکیاں بھی بھر رہا ہے اور تکلیف کا اظہار بھی کر رہا ہے, بچاؤ اس کا مقام اونچا ہے یا اس شخص کا جو بے ہوشی کی حالت میں کٹوا رہا ہے اور اس کو پتا ہی نہیں کہ کیا ہوا. ظاہر ہے کہ اس شخص کا مقام بلند و برتر ہے کہ جو اپنے جیتے جاگتے پاؤں کٹوا رہا ہے, چاہے اس کے ساتھ ساتھ آہیں بھی بھر رہا ہے سسکیاں بھی بھر رہا ہے اور تکلیف کا اظہار بھی کر رہا ہے, لیکن اس کی بہادری پر آفرین ہے بنسبت اس شخص کی بہادری کے کہ جس نے کہا مجھے انجیکشن لگا دو میں سوتا رہوں گا اس حالت میں جو کچھ کرنا ہے کر گزرے. تو فرمایا کہ جو غلبہ حال کی حالت میں جو نے الحمدللہ کہا وہ ایسا ہے جیسے کہ بے ہوشی کی حالت میں ٹانگ کٹوا لی. اور جنہوں نے یہ کہا کہ اے ابراہیم ہم تمہارے فراق پر بڑے غمگین ہیں, اور جنہوں نے اپنے نواسے کی موت کے اوپر آنسو جنہوں نے بہائے, وہ در حقیقت وہ اس مقام پر ہیں کہ باوجود تکلیف کے احساس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر راضی ہیں, اللہ تعالیٰ کی مشیت پر رضامندی کا اظہار کر رہے ہیں. اور یہی بندگی کا اعلیٰ مقام. ارے بندگی تو یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تکلیف پہنچانا چاہ رہے ہیں تو اس تکلیف کا تھوڑا سا اظہار بھی ہو, اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادر بننا یہ کوئی, اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری کا اظہار کرنا یہ کوئی اعلیٰ مقام نہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے تو شکستگی, ماندگی, عاجزی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار, یہی بندگی کا تقاضا ہے. اللہ کے سامنے کیا بہادر بنتے ہو کہ نہیں یہ آپ کو تکلیف جتنے ہی پہنچائیں روں گا نہیں, آنکھ سے آنسو نہیں بہے گا, تکلیف کا اظہار نہیں ہوگا. اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آدمی بہادری کا اظہار کر رہا ہے. ارے بہادر بننا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو عاجزی, شکستگی, درماندگی اور اس کے سامنے بندگی کا اظہار ہے, یہی بندگی کا تقاضا. ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ بیمار تھے, دوسرے بزرگ ان کی عیادت کے لیے گئے تو پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے, تو الحمدللہ الحمدللہ کا ورد کرتے رہے اور بیماری کے ازالے کی دعا نہیں کر رہے, بس اللہ کی اللہ کا جو حکم ہے اسی پر میں راضی ہوں اس حالت میں. تو جو بزرگ عیادت کے لیے گئے تھے انہوں نے کہا بھائی جب تک یہ کرتے رہو گے شفا نہیں ہوگی, اگر شفا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو تھوڑا سا کہ اللہ یہ تکلیف ہو رہی ہے اپنی رحمت سے دور فرما دیجیے, یہ مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ. جب تک مانگو گے نہیں, جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکستگی کا اظہار نہیں کرو گے تو بہادری کا اظہار کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں. اللہ ہمارے بھائی تھے مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، محمد ذکی کیفی صاحب ہمارے سب سے بڑے بھائی تھے، شعر بہت اچھے کہتے تھے. تو ایک شعر انہوں نے یہی بات کہی ایک شعر کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں. وہ کہتے ہیں کہ اس قدر بھی ضبط غم اچھا نہیں، اس قدر بھی ضبط غم اچھا نہیں، توڑنا ہے حسن کا پندار کیا. یہ جو ضبط غم انسان اتنا کرے اتنا کرے کہ یہ کہے کہ اے اللہ تو جتنی بھی تکلیف مجھے دے دے روؤں گا نہیں، الحمد للہ. یہ بہادری کا مظاہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، یہ نہیں توڑنا ہے حسن کا پندار کیا. ارے بندگی کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب غم دیا ہے تو غم بھی کرے انسان، لیکن اسی غم کے اوپر تو وعدہ کیا جا رہا ہے کہ جب غم ہو رہا ہو عین غم کی حالت میں بھی ہماری مشیت پر راضی رہو، ہمارے فیصلے پر راضی رہو، اور جب ہمارے فیصلے پر راضی رہو گے تو پھر یہ وعدہ ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المفلحون. تو کوئی تکلیف ہو، کوئی صدمہ ہو، کوئی پریشانی ہو، اس کے اندر بہادری نہیں، بہادر نہیں بننا، الحمد للہ. بہادری والے کو ایسے بعض اوقات سبق دے دیے جاتے ہیں الحمد للہ کہ آدمی سے رونگٹے کھڑے ہو جائے. ایک بزرگ کے بارے میں اپنے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ کے ذروع سے سنا کہ ایسی غلبہ حال کی کیفیت میں زبان سے نکل گئی بات، عربی کا شعر نکل گیا اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہوئے کہ لیس لی فی سوا کا حزن فکل سماسی تفکرنی، الحمد للہ. کہ اللہ مجھے آپ کے سوا کسی چیز میں حظ نہیں، کسی چیز میں مجھے مزہ نہیں آتا سوائے آپ کے ذکر کے، آپ کی یاد کے. تو آپ مجھے جس طرح چاہیں آزما کے دیکھ لیجیے، الحمد للہ الحمد للہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہنا کہ جس طرح چاہے آزما کے دیکھ لیجیے، غلب حال میں منہ سے نکل کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کچھ نہیں بس پیشاب بند کر دیا، پیشاب بند ہو گیا. اب مسانہ پیشاب سے بھرا ہوا ہے، درد ہے، تکلیف ہے اور پیشاب نہیں ہوتا. تو دکھایا یہ کیا کہ تم کہہ رہے تھے کہ مجھے آپ کے سوا کسی چیز میں حظ نہیں، ارے تمہیں تو پیشاب میں حظ ہے، گندگی میں حظ ہے. اگر ہماری توفیق نہ ہو، اگر ہماری طرف سے نصرت نہ ہو، ہماری طرف سے مدد نہ ہو، تو تمہارے لیے تو ایک ایک چیز میں حظ ہے، ایک ایک چیز کے تم محتاج ہو. تو کئی دن اس کیفیت میں رہے، تنبہ ہوا کہ بڑی غلطی ہوئی، بڑی گستاخانہ جملہ منہ سے نکل گیا. دعا کرتے تھے، استغفار کرتے تھے اور بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، تو بچوں کو بلا کر کہتے تھے کہ بیٹا اپنے جھوٹے چچا کے واسطے دعا کرو، لعمکم الکذاب، اپنے جھوٹے چچا کے واسطے دعا کرو کہ بڑا جھوٹا دعویٰ کر دیا کیا آپ کے دلا اس چیز میں. تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بہادری کا مظاہرہ نہیں، ہمیشہ شکست ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہی بندگی کا تقاضا. ارے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ فرماتی ہے کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرهما، جب بھی کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو راستے آتے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہے، اختیار کرنا ہے، ایک مشکل اور ایک آسان، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آسان والا راستہ اختیار کرتا، آسان راستہ اختیار کرتا، چلے میں تو یہ آسان اختیار کروں، مشکل والے کو اختیار نہ کرتا. حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عظیمت والا کون ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود آسان کیوں اختیار فرماتے؟ اس واسطے کہ مشکل راستہ اختیار کرنے میں ایک طرح سے دعویٰ ہے اپنی بہادری کا کہ میں اس مشکل کو سر کروں گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ دعوے واوے نہیں چلا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو بندگی چلتی ہے، شکستگی چلتی ہے، اپنے عجز کا اعتراف چلتا ہے کہ اللہ میں تو کمزور ہوں، کمزوری کی وجہ سے میں تو یہ آسان راستہ اختیار کرتا ہوں، اور میں تو آپ کا بندہ ہوں اور آپ کی مدد چاہتا ہوں، آپ کی توفیق چاہتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کبھی بہادر جز نش مولانا فرماتے ہیں جز شکستہ میں نگیر فضل شاہ، جب تک کہ آدمی شکستگی کا اظہار نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل حاصل نہیں کرتا. لہذا یہ تکلیف کے موقع پر تکلیف کا جائز طریقے سے اظہار، اختیار غیر اختیاری طریقے پر اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے کہ میرا بندہ روئے بھی تھوڑا سا. ارے رولانے کے لیے تو تکلیف دے رہے ہیں, تو اس واسطے تھوڑا بہت روئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے, یہ کوئی ناپسندیدہ بات نہیں صبر کے خلاف. ہاں صبر یہ کرے کہ اللہ رو تو رہا ہوں لیکن اس واسطے رو رہا ہوں کہ کمزور ہوں, بندہ ہوں اور عاجز ہوں, اس واسطے رو رہا ہوں اپنی کمزوری کی وجہ سے. لیکن فیصلہ آپ ہی کا رہا, مشیت آپ ہی کی سکتی, آپ نے جو فیصلہ کیا وہ رہا, میں اس کے اوپر راضی ہوں. یہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے درجات میں, یہ نہیں کرو گے تو کر لو تقدیر کا شکوا, الحمد للہ اعتراض کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر, یہ کہہ دو کہ صاحب یہ بے وقت ہوا یا غلط ہوا, کیوں ہو گیا, نہیں ہونا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ, یہ باتیں کرتے رہو. اس بات کے کرنے سے جو تکلیف پہنچنی تھی وہ تو پہنچ گئی, وہ زائل ہونے والی نہیں, وہ ختم ہونے والی نہیں, جو پہنچتا گھر پہنچ. لیکن یہ بات کہنے سے اس تکلیف کا اجر و ثواب زائل ہو جائے گا, اس تکلیف کا جو فائدہ تھا وہ ختم ہو جائے گا. اور ذرا سا آدمی یہ سوچے, اگر بار اوقات دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جب تکلیف پہنچ رہی ہے تو پھر راضی کیسے ہوں اس کے اوپر, روئے بھی اور راضی بھی ہوں, روئے بھی اور سارے غم بھی کریں اور راضی بھی ہوں, یہ دونوں کام کیسے اکٹھے جمع ہوں گے؟ ارے اس طرح جمع ہوں گے کہ جیسے جب کسی آپریشن والے کے پاس جاتے ہو یا چیز پھاڑ کرنے والے کے پاس دانت نکلواتے ہو, ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہو, تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں, چیختے بھی ہو لیکن ساتھ ساتھ اس کے فیل پر راضی بھی ہو, پیسے بھی دیتے ہو اس کو کہ ہاں کرو یہ کام, مجھے تکلیف پہنچاؤ. کیوں؟ اس واسطے کہ جانتے ہیں کہ یہ تکلیف پہنچ رہی ہے لیکن یہ تکلیف حقیقت میں میرے فائدے کے لیے, تو اس واسطے اس تکلیف کے اوپر اظہار تکلیف کا بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر راضی بھی ہے کہ ہاں کرے. وہ کہہ جی میں نہیں کرتا, ہزار خوش آمدیں کرو گے, پیسے خرچ کرو گے, ڈبل فیس دو گے, کہو گے کہ مجھے تکلیف پہنچا, اور اگر تکلیف نہیں پہنچاؤ گے تو اپنے آپ کو تو محروم رہو گے اس کی صحت کے فائدے سے. تو درحقیقت جتنے مسائل دنیا کے اندر آتے ہیں, جتنی تکلیفیں پہنچتی ہیں, جتنی پریشانیاں آتی ہیں, یہ درحقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آپریشن جو ہو رہا ہے.